السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ تمام حاضرین مجلس، بانیان مجلس و بالخصوص جن مرحوموں کے لیے مجلس ارسال ثواب منعقد ہے، جناب صدر صاحب کی والدہ معصومہ کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وآل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام: مسكين ابن آدم له في كل يوم ثلاث مصائب لا يعتبر بواحدة منهن، ولو اعتبر لهانت عليه المصائب وأمر الدنيا. فأما المصيبة الأولى فاليوم الذي ينقص في عمره وإن له نقصان في ماله اهتم به، والدرهم يخلف عنه والعمر لا يرده شيء. درود پڑھیے محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد. مجلس ترحیم و یاد ہے ایک والدہ کی مناسبتیں متعدد ہیں، میں چاندی کی طرف اشارہ کروں گا اور ایک آج مناسبت کے متعلق گفتگو کروں گا. ایک اہم مناسبت یہ ہے کہ بہت ہی عظیم و شان ایام و مہینہ ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے، ماہ ذی الحجہ. وہ ایام خدا ون تبارک تعالیٰ نے جنہیں انسان کے لیے توفیق کے طور پر مقرر فرمایا ہے، جیسے ماہ رمضان ہے، ان میں ایک اہم یومی فرصت ماہ ذی الحجہ ہے. خصوصاً وہ خوش نصیب انسان و خوش بخت انسان جو مکہ معظمہ میں مشرف ہوئے ہیں زیارت بیت اللہ الحرام سے، زائرین و حجاج کرام، خداوند تبارک و تعالی ان سب کے اعمال کو قبول فرمائے اور صحت و سلامتی کے ساتھ خداوند تعالی انہیں حج مقبول و زیارت مقبولہ کے ساتھ اپنے خاندانوں میں اور شہروں میں واپس پلٹائے، اور ان سب کو اللہ تعالی حقیقی حج ابراہیمی کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ سب کو و تمام مومنین کو خداوند تعالی یہ سعادت زیارت بیت اللہ نصیب فرمائے. کہ یہ بھی ایک اہم موقع ہے و مناسبت ہے کہ ایام حج درپیش ہیں و عید سعید قربان، عید الاضحیٰ، جو اپنے اندر ایک بہت ہی گہرا فلسفہ رکھتی ہے. یہ بھی اس کا اصلی پہلو، روح اس کی قربانی کی روح گوشت کے نیچے دب گئی ہے، اور گوشت بھی کم بلکہ کھالیں زیادہ، مشہور ہو گئی ہیں. کھالوں کی عید ہے, ابھی بھی آپ کے باہر روڈ پر آپ دیکھیں تو آپ کو صرف بینر کھالوں کے نظر آئیں گے. پورے پاکستان کے اندر یا پورے اسلامی دنیا میں, شاید باقی ملکوں میں نہ ہوتا ہو لیکن پاکستان میں یہ کھالوں کی عید بن گئی ہے. نہ گوشت کی عید ہے مگر کھالوں کی عید ہے, جو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جو تم قربانی کرتے ہو خدا کی راہ میں اس کا گوشت اور کھال اور خون یہ اللہ کو نہیں پہنچتا, بلکہ اس کا خلوص و اخلاص و تقویٰ خدا کو پہنچتا ہے. قربانی کی حکمت بھول گئے ہیں اور صرف اس کا مادی پہلو سامنے آ گیا ہے, جس سے روح قربانی سے ہم دور ہو گئے ہیں. قربانی کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا جو ہم نے بنا لیا ہے, نمائش کریں, مہنگے جانور لے کے ذبح کریں, ایک دوسرے پر برتری حاصل کریں اور قربانی کر کے گوشت کو سٹور کر لیں کئی مہینوں کے لیے, یا اس سے مقصد فنکشن کریں, یا اس سے مختلف ڈشیں تیار کریں اور اس کی کھالیں وہ ایسے اداروں کو دے دیں کہ جنہیں ویسے بھی کوئی پیسہ دینا شاید جائز نہ ہو, چونکہ قربانی کی کھال بھی قربانی کا حصہ ہے. اور قربانی کی کھال, جس طرح قربانی کا گوشت فقیر کو یقیناً پہنچنا چاہیے, اگر فقیر کو نہیں پہنچا قربانی نہیں ہوئی, وہ کھال بھی کم از کم فقیر کو ملے جاتا ہے. اگر فقیر تک نہیں پہنچ رہی تو آپ نے گویا قربانی کا ایک حصہ ضائع کر دیا. باہر کے یہ مناسبت بہت عظیم ہے, ابھی آج فرصت نہیں, میں اس کے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں, فقط اشارہ کیا ہے. اور اسی طرح حج عبادت عظمیٰ خداوند تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے مقرر کی ہے, موحدین کے لیے مقرر کی ہے اور انہیں بلایا ہے. اللہ مہمان ہے اور حاجی خدا میزبان ہے اور حاجی مہمان ہے, اور بہت اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان مہمانوں کو طلب کیا ہے. اور روح حج یہ ہے کہ حج کل پانچ دن کا ہے, باقی انتظامی مجبوریاں ہیں یا انتظامی ضرورتیں ہیں. 40 دن, 30 دن, 20 دن جانا, حج شروع ہوتا ہے 9 ذی الحجہ سے اور پھر 12 کو ختم ہو جاتا ہے, یہ کل حج ہے سارا. لیکن ظاہر پہلے جانا پڑتا ہے دور والوں کو اور پھر بعد میں سفری اور ضرورتوں کے مطابق آنا پڑتا ہے. اس دوران توفیق ملتی ہے مومنین کو وہاں جا کر حرمین میں, حرم مکی میں و حرم مدنی میں قیام کرتے ہیں اور مشرف ہوتے ہیں, اپنے آپ کو متبرک کرتے ہیں. لیکن عموماً حج جس مقصد کے لیے بلایا گیا ہوتا ہے وہ تعلیم نہیں دیا جاتا. میں نہیں کہتا کہ مومنین اس میں کمزوری دکھاتے ہیں, بلکہ معلمین کمزوری دکھاتے ہیں جو حاجیوں کے ہمراہ ہوتے ہیں یا جو سال بھر مومنین کے ہمراہ ہوتے ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ حاج کی روح تعلیم دے, تاکہ اتنے اہتمام کے ساتھ سختی کے ساتھ انسان جاتا ہے اس روح کو بجا لائے. حاج اگر حقیقی روح کے ساتھ انجام دیا جائے, اس کے بارے میں روایت ہے کہ یہ جنم ہے انسان کا, ولادت ہے, دوبارہ ایک نئی شخصیت انسان کے حج میں جنم لیتی ہے. پہلی شخصیت وہاں ختم ہو جاتی ہے, پہلی شخصیت کو سنسار کر دیتا ہے انسان, رجم کرتا ہے اس کو, 3 دن بیٹھ کر نفس امارہ و اپنی کلچرل شخصیت کو ختم کر کے پھر اس کی جگہ پر الہی شخصیت لے کر آتا ہے. یہ قربانی چھری انسان ہر اس چیز پر چلاتا ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے. سمبولک طور پر جانور جب ذبح کرتا ہے اور حقیقتاً ہر وہ چیز جو اللہ سے انسان کی توجہ ہٹا لیتی ہے اسے انسان ذبح کرتا ہے, اور اس طرح انسان اپنی روح حج کو حاصل کرتا ہے اور ولادت جدید و جنم جدید ہوتا ہے انسان کا. باہر کے اس کے لیے کافی تعلیم کی ضرورت ہے, سنجیدگی کی ضرورت ہے حج پہ جانے والوں صاحبان توفیق کو بھی, اور معلمین کو و علماء کو و مبلغین کو بالخصوص ضرورت ہے کہ حج کو بہت دقیق عمیق اور وسیع طور پر تعلیم دیں مومنین کو, چونکہ جو پیسہ خرچ کرتے ہیں اور وقت نکالتے ہیں ظاہر ہے وہ سنجیدہ ہیں کہ ہم اصلی حج کر کے آئیں, لیکن جتنا انہیں پتہ ہوتا ہے وہی کرتے ہیں, جو انہیں نہیں بتایا جاتا اسے بے خبر رہ جاتے ہیں, اور اس طرح کی عظیم توفیق ظاہری طور پر جسمانی طور پر جو نصیب ہوتی ہے پھر بسا اس کی روح سے محروم رہ جاتے ہیں ہم. قربانی مستحب ہے, صاحبان توفیق جو حج پہ ہیں وہ تو واجب ہے ان پر, لیکن جو یہاں ہیں اپنے اپنے گھروں میں ان کے لیے مستحب ہے وہ بھی اپنے آداب کے ساتھ قربانی کریں, جو وہ کسی حد تک معلوم ہے اور کسی حد تک بتانی چاہیے کہ عرض کیا یہ صرف اشارے والی بات تھی. دیگر ایک مناسبت یہ کہ ہم ایک مومنہ کے سوگ میں اور ان کے سوگوار خاندان کے سامنے عرض تسلیت کے لیے و تعزیت کے لیے جمع ہوئے ہیں, توفیق نصیب ہوئی ہے. میت کا مومن کا حق دوسرے مومن پر زندگی میں بھی ہے اور موت کے بعد بھی ہے. زندگی میں اس کے حقوق ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ حقوق بہت اہم سبق ہے اسلام کا, دین کا, جو نہ پڑھا جاتا ہے نہ پڑھایا جاتا ہے, حقوق کا سبق. چونکہ رسومات ہمیں موقع نہیں دیتی, فرصت بھی نہیں دیتی کہ ہم دین کے اصلی سبق پڑھیں, اور دین کے بنیادی سبق میں سے ایک حقوق کا سبق ہے. حقوق انسان کے حقوق انسان پر, اور مومن کے حقوق مومن پر, قرابت دار کے حقوق قرابت دار پر, والدین کے حقوق اولاد پر, اولاد کے حقوق والدین پر, بھائیوں کے حقوق بھائیوں کے اوپر, اور پڑوسیوں کے حقوق, گلی محلے میں رہنے والوں کے حقوق. یہ وہ سبق ہے جو بالکل متروک ہے, حتیٰ دینی مدرسوں میں بھی نہیں پڑھایا جاتا, اور اسی وجہ سے حقوق کے شعبے میں ہم لوگ بالکل ہی لا تعلق ہیں, اور کسی کا حق نہ ادا کرتے ہیں اور نہ اس کا خیال رکھتے ہیں ہم حقوق کا. بیٹھنے میں اٹھنے میں بولنے میں آنے میں جانے میں دیکھنے میں کسی کا حق کا خیال نہیں رکھتے. سڑکوں پر آپ دیکھیں, بازاروں میں گھروں میں کوئی کسی کا حق کا خیال نہیں رکھتا. ٹریفک والوں نے کچھ قوانین بنائے انہیں حقوق کے مد نظر کہ کس کو حق ہے مڑنے کا, کس کو حق ہے پہلے جانے کا. اگر ہمیں جلدی ہوتی ہے ہم اس کا حق خیال نہیں رکھتے. یا بیٹھنے کے میں حقوق خدا بند تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں, بچوں کے حقوق, بڑوں کے حقوق, بزرگوں کے حقوق, خواتین کے حقوق, حتیٰ سب سے جامع ترین حقوق کا مسودہ, یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے, جامع ترین حقوق کا مسودہ و قانون و ضابطہ جو پوری تاریخ بشر میں سب سے زیادہ عمیق دقیق و جامع ترین مسودہ ہے, وہ رسالہ حقوق ہے حضرت امام سید ساجدین زین العابدین. جس میں امام علیہ السلام نے جامع ترین حقوق ذکر کیے ہیں, وہ حقوق کا منبع خدا کی ذات ہے, اللہ تعالی کی ذات ہے, اللہ کے حقوق انسانوں پر, اور پھر اس کے بعد مخلوق کے حقوق. امام علیہ السلام نے مخلوق کے حقوق ذکر کیے کہ زمین کا بھی حق ہے آپ کے اوپر, زمین کا حق ہے آپ کے اوپر, درختوں کا حق ہے آپ کے اوپر, جانوروں کا حق ہے آپ کے اوپر, ماحول کا حق ہے آپ کے اوپر. یہ حق آپ تلف نہ کریں, غصب نہ کریں, ضائع نہ کریں, ماحول کو آلودہ نہ کریں. یہ حقوق ہیں. امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ زمین کا حق ہے آپ کے اوپر, یہ سارے حقوق پوچھے جائیں. یہ آپ کو پتا ہے کہ فرائض اللہ کی طرف سے جو مقرر ہیں ممکن ہیں انہیں معاف کر دیا جائے فرائض کو, چونکہ اللہ کا حق ہے, لیکن جو مخلوق کے حقوق ہیں ان میں ایک حق ہم ویسے زبانی طور پر کبھی کبھی تذکرہ کرتے ہیں, حقوق العباد, جب خود कोई मुश्किल में पड़ते हैं और हमें दूसरों की मदद की जरूरत होती है और नहीं पहुंचती, हमें हुकूक के लिबास याद आ जाते हैं उस वक्त। उस वक्त बड़े हम स्कॉलर बन जाते हैं जी, इस वक्त देखो लोग कितने गलत हो गए, लाताल्लुक हो गए, कितने बेहस हो गए, इन्हें हुकूक के लिबास का ख्याल ही नहीं है। क्या हुआ मसला हूँ? मसला ये है कि मैं बेरोजगार हूँ, मैं मकरूज हूँ, मैं फंसा हुआ हूँ, मेरा कोई ख्याल नहीं रखता। तो हुकूक के लिबास की बात से अपनी बात असल में करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत अहम है। हुकूक हर शय का हक है हमारे ऊपर, जो भी इर्द गिर्द शय है हमारे उसका हक है हमारे ऊपर, हमें मालूम होना चाहिए। जिस शोबे में है, घर में है, कारोबार में है, मुलाजमीन है, दफ्तर में है, किसी कंपनी में है, गवर्नमेंट के मुलाजिम है, हर एक का एक हक है आपके ऊपर। और हुकूक बहुत अहम सबक है। इन हुकूक में एक इक्तबास या एक पैराग्राफ हुकूक का मोमिनीन व अमवात का, मरहूमीन का हक है इंसान के ऊपर जो इस दुनिया से गुजर गए हैं। उनका हक यह है कि उनके लिए इस्तिग़फ़ार खुदा तबारक व तआला की बारगाह में की जाए, यानी मग़फ़रत तलब की जाए, बख्शिश तलब की जाए कि अल्लाह ताला अपनी रहमत व अपनी लुत्फ़ व करम के तौफ़ीक उनके गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। खुदा तबारक व तआला जो कोताहियां गफलतें उनसे हुई हैं, जिंदा जिंदा मोमिनीन मरहूमीन के लिए ये दुआ करें। बहुत अहम है ये नुक्ता। इसे भी रसूमात में ना हम कर दें, कुछ रस्में हम जल्दी फौरन रस्म बना लेते हैं, फिर उस रस्म को अदा करके अपने आप को बरियोजिमा करार देते हैं कि शायद मरहूम का हक अदा ना हुआ हो। मसलन वो रस्में ये हैं कि अगर कोई फौत हो गया, हर जुमेरात को कुरान खानी करा दो, या उसके नाम पर कोई मजलिस करा दो, या उसके नाम पर कोई सदका खराब कर दो, ये रसूमाती शक्ल बन गई। अगर ये कर दिया ठीक है, बस हमारा इतना ही जिम्मा था, हो गया। उनकी कजा नमाजें, उनके कजा इबादतें, उनके कजा हज, उनके कजा रोजे, उनके कर्ज जो उन्होंने लोगों से लिए हुए थे और वापस नहीं लौटाए, उनके वादे, उनके अहद, वो सारी चीजें बाकी हैं, अभी वो अदा करनी है। उनके माल से अदा करें, या अगर खुद आप अपनी तरफ से करें, ज्यादा सवाब है, ज्यादा अजर है इस बात का। ये वो हुकूक है मरहूमीन के, और मन भी हुकूक मरहूमीन के ये है कि उनसे अगर कोई आपने उनकी तरफ से कोई मुश्किल आपके ऊपर आई है या उनकी तरफ से कोई ज्यादती हुई है, उसे माफ कर दें आप। एक बड़ा हक मोमिन का, मरहूम का हमारी गर्दन पे ये है कि जो ही वो फौत होता है, आपको कोई गिला शिकवा है उसको माफ कर दो। मैंने कहो अल्लाह की खातिर मैंने माफ कर दिया, क्योंकि अल्लाह का कानून है एक फिर तो फर, अगर चाहते हो तुम्हें माफ कर दिया जाए तो तुम पहले माफ करो उनको जिन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया है। अगर आपने माफ कर दिया, आपको भी माफ कर दिया जाएगा। और अगर आप डटे रहे, मैं कयामत तक माफ नहीं करूंगा, तो खुद और अल्लाह भी कहते हैं मैं कयामत में भी तुझे माफ नहीं करूंगा। तो कयामत तक नहीं करेगा अपने भाई को माफ, मैं कयामत में भी तुझे माफ नहीं करूंगा, क्योंकि तेरी गलतियां उससे ज्यादा है, तेरे गुनाह उससे ज्यादा है, तू माफ कर ताकि तुझे माफ कर दिया जाए। ये मरहूमीन हमें मालूम होना चाहिए। अहम नुक्ता है मैंने आपकी खिदमत में हदीस, अब वो मौजू भी साथ ही शुरू कर देता हूं, ये मुनासिबत भी उसमें आ जाएगी। एक बहुत ही नूरानी हदीस इमाम चहारम की कौले नूरानी आपकी खिदमत में मैंने सरनामा कलाम करार दिया है, जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मिस्कीनुन इब्नु आदम, इब्ने आदम मिस्कीन है। अभी मिस्कीन इसी हदीस के तनाजुर में ही जहन में रखें, लौरी माना ना करें मिस्कीन का, चूंकि हमारे जहन में अपने यही अल्फाज उनके मानी हमारे जहन में पहले से मकामी कल्चरल तहजीब सकाफत अपनी रहन सहन में हर चीज का एक माना हमारे जहन में, मसलन फकीर, फकीर का एक तसव्वुर हर एक के जहन में है। और कुरान में भी फकीर आया है, अहादीस में आया है, फकीर के लिए बहुत कुछ कहा गया है। तो फकीर की डेफिनेशन जो दीन बयान करता है, जब दीन में दीनी रिवायत और आयत में फकीर का लफ्ज आ जाए, तो हम कुरान से ही पूछेंगे फकीर आप कहते किसको हैं, फकीर की डेफिनेशन कुरान में क्या है, न कि فقیر کا حکم قرآن سے لے لیں اور اس کی ڈیفینیشن خود بنائیں ہم کہ یہ فقیر ہے. فقیر کی تفسیر بھی وہیں سے لیں ہم, معیار بھی وہیں سے لیں ہم. مسکین, ابن آدم مسکین ہے. میں عرض کروں گا اگر فرصت ہوئی مسکین کا معنی, پہلے حدیث پڑھ لیں. مسکین ابن آدم, اولاد آدم, فرزندان آدم, ابناء آدم, آدم کی اولاد, سب کے سب مسکین ہیں. لہو فی کل یوم ثلاث مصائب, ہر دن تین مصیبتیں اس پر آتی ہیں. ہر دن روزانہ اس بیچارے مسکین پر تین مصیبتیں ہر روز نازل ہوتی ہیں. تین مصائب ہر ایک کے اوپر آتے ہیں. لا یعتبر بواحدۃ منہن, لیکن یہ مسکین جس پر روزانہ تین مصائب نازل ہوتے ہیں ہر روز, ان میں سے ایک سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتا, ایک سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتا. مبتلا روزانہ ہوتا ہے. ولویتبرا, اور اگر عبرت لیتا ان مصائب سے جو اس پر روزانہ نازل ہوتے ہیں تین, اگر ان سے عبرت لیتا, لہانت علیہ المصائب و امر الدنیا, اگر ان مصائب سے عبرت لیتا, مصائب جھیلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا اور دنیاوی مشکلات اس کے لیے آسان ہو جائے گی اگر ان تین چیزوں سے عبرت لے جو روزانہ اسے پیش آتی ہیں. اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی سختیاں جھیلنے میں اور مشکلات دنیا میں آسانی ہو جائے گی اس کے لیے. فَأَمَّا الْمُصِيبَةُ الْأُولَى, پہلی مصیبت جو ہر روز ہر بنی آدم پر نازل ہوتی ہے, ہر روز آتی ہے ہر ایک پر, عورت اور مرد, چھوٹے اور بڑے پر نازل ہوتی ہے, وہ یہ ہے فَالْيَوْمُ الَّذِي يَنْقُصُ مِنْ عُمْرِهِ, ہر روز پہلی مصیبت اس پر یہ نازل ہوتی ہے کہ اس کی عمر کا ایک دن کم ہو جاتا ہے. ہر روز ہوتا رہے گا, ہر دن ایک قیمتی دن, ایک عمر عزیز کا ایک دن آپ سے کم ہو گیا. فَالْيَوْمُ الَّذِي يَنْقُصُ مِنْ عُمْرِهِ, اس کی عمر کا ایک دن کم ہو جاتا ہے. وَإِنَّا لَهُ نُقْصَانٌ فِي مَالِهِ اِغْتَمَّ بِهِ, جبکہ یہی مسکین ابن آدم بیچارہ اگر روزانہ اس کی ثروت سے, اس کی مال و دولت سے اگر روزانہ 100 روپیہ کم ہو جائے, 1000 روپیہ کم ہو جائے, 1,00,000 روپیہ کم ہو جائے, اس کے لیے پریشان ہو جاتا ہے کہ روزانہ اتنا کمی ہو رہی ہے. منافع کم ہو جائے اس کا دکان پر, اس کے لیے پریشان ہوتا ہے, اس کے لیے غمگین ہو جاتا ہے, اس کے لیے آہ و فریاد و نالا و بکا شروع کر دیتا ہے, سب کو بتاتا ہے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے. کیا ہوا بھائی, پرسوں 10 روپے کمائے تھے, کل 9 روپے کمائے تھے, آج 8 روپے کمائے ہیں, دن بدن منافع کم ہو رہا ہے, پریشان ہے, سخت پریشان ہے, نیند نہیں آتی اس کو, منافع کم ہو رہا ہے, مال و دولت اگر اس سے کم ہو جائے, درہم اس کا کم ہو جائے, پریشان ہو جاتا ہے. لیکن بشر کو دی گئی سب سے قیمتی چیز, کہ اس سے زیادہ قیمتی کوئی اور چیز عطا نہیں ہوئی, اور وہ انسان کی عمر ہے. یعنی یہ فرصت خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو سب کو عطا کی ہے, اس قیمتی ترین ثروت میں سے ایک ایک دن تدریجاً مسلسل کم ہو رہا ہے, لیکن اس پر پریشان نہیں ہوتا. وَالدِّرْهَمُ يَخْلُفُ عَنْهُ, جبکہ درہم وہ چیز ہے جو انسان سے جدا ہو جائے گا, بالآخر جدا ہو جائے گا, کم نہ بھی ہو بڑھتا رہے. بعض ایسے ہیں جن کے درہم کم نہیں ہوتے, بڑھتے رہتے ہیں, ہر روز درہم و دینار بڑھ رہا ہے, ایک دن 1,000 کا منافع, دوسرے دن 2,000 کا, تیسرے دن 3,000 کا, جتنے دن گزر رہے ہیں اتنے ہی عدد کے ساتھ اس کا منافع بڑھ رہا ہے. لیکن آخر کیا ہوگا, انتہا پہ آ کر ایک جگہ یہ سارا منافع و راس المال خدا حافظ کرے گا کہ جہاں تو اب ہم کسی اور کے جیب میں اور کسی اور کے اکاؤنٹ میں ہیں, تیرا امتحان ہمارے ذریعے ہو گیا, تو جا اپنے پروردگار کو جواب دے, ہم تیرے بچے کی جیب میں جاتے ہیں, ہم اس کے امتحان کا ذریعہ بنتے ہیں, درہم و دینار چھوڑ جائیں گے اس کو. وَالْعُمْرُ لَا يَرُدُّهُ شَيْءٌ, درہم و دینار اگر کم ہو جائیں دوبارہ لوٹائے جا سکتے ہیں, لیکن عمر جو کم ہو جاتی ہے, وہ دن جو نکل گیا, آج کا دن اتوار کا دن جو ہمیں آرزو ہوتی ہے سب کو کہ اتوار آئے چھٹی کرے, خصوصاً ملازمین کو, شاید کاروباری اتنا اتوار کو پسند نہیں کرتے لیکن ملازمین زیادہ پسند کرتے ہیں کہ کب اتوار آئے تاکہ ہم سوئیں جا کر نیند کی کمی پوری کریں, اور کچھ انہوں نے اتوار کا ایک منصوبہ ہی الگ رکھا ہوا ہوتا ہے. یہ اتوار جو آپ خوشی سے بعض اور بعض دوسرے طریقوں سے اس کو طے کریں گے گزر جائے گا, ایک دن ہے ہماری قیمتی عمر کا گزر گیا, لوٹایا نہیں جا سکتا, دنیا کے کسی قانون کے ذریعے یہ دن واپس میری عمر میں شامل نہیں کیا جا سکتا, یہ وہ نقصان ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی. یہ ایک مصیبت ہے ابن آدم پر نازل ہوتی ہے. وَالثَّانِيَةَ, دوسری مصیبت انسان پر یہ نازل ہوتی ہے, اِنَّهُ يَسْتَوْفِي رِزْقَهُ, انسان کو خداوند تبارک و تعالی رزق دیتا ہے, بنی آدم کو اللہ رزق دیتا ہے, رزق کے خدا نے اسباب و راستے بنائے ہوئے ہیں, ہر ایک کو ایک ترتیب سے رزق پہنچا رہا ہے, ہر شے کو, ہر مخلوق کو, کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو مرزوق خدا نہ ہو, رازق اللہ کی ذات ہے, مخلوق رازق نہیں ہے, مخلوق مرزوق ہے, آسمان مرزوق ہے, زمین مرزوق ہے, مرزوق جو رزق کا محتاج ہو اور جس کو رزق دیا گیا ہو اور دیا جائے جس کو رزق, اس کو مرزوق کہتے ہیں, زمین و آسمان میں چاند ستارے کہکشانی یہ سب مرزوق ہیں, ان کو رزق چاہیے, سورج کی روشنی رزق ہے, چونکہ کئی مخلوقات ایسی ہیں کہ روشنی کی وجہ سے قائم ہے, اگر روشنی نہ ہو یہ ختم ہو جائیں گی, ہمارے رزق ہیں, حرارت رزق ہے, یہ رزق اللہ کی طرف سے اسباب بنائے ہوئے ہیں, منظومہ شمسی بنایا ہے تاکہ اس کائنات کے اس حصے کو اس سے رزق ملتا رہے, زمین کو رزق کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے, رزق کی خاصیت اس کے اندر رکھتی ہے, اگاتی ہے رزق اپنے اوپر رہنے والے اور اپنے اندر رہنے والوں کے لیے, حشرات ہیں, موجودات ہیں, جاندار ہیں, رینگنے والے ہیں اور انسان, ان سب کے لیے زمین رزق اگاتی ہے, انسان کو خداوند تبارک و تعالیٰ رزق پہنچا دیتا ہے. ایک رزق یہاں میں ضمناً عرض کرتا ہوں, چونکہ یہ بات وہاں طلاب کے لیے میں اکثر دہراتا ہوں, آپ مومنین کی خدمت میں بھی عرض کر دوں کہ اللہ نے دو رزق بنائے, روایت میں ہے خدا نے دو رزق بنائے ہیں, ایک رزق وہ بنایا ہے کہ انسان اس کی طلب میں لگا دیے ہیں کہ تم ڈھونڈو رزق کو, آپ پڑھتے ہیں دعاؤں کے اندر, مناجات کے اندر دعائیں ہیں, اللہم انہ لیس لی علم بموضع رزقی وانما اطلبہ بخطرات تخطر علی قلبی, اے پروردگار مجھے اپنے رزق کا علم نہیں ہے کہاں ہے, ذہن میں خیالات آتے ہیں ان کی مدد سے اس کو تلاش کرتا ہوں, وَأَنَا فِيمَا أَنَا طَالِبٌ كَلْ حَيْرَان, حیران ہو کر, سرگردان ہو کر, کنفیوژن کی حالت میں اس کے پیچھے ڈھونڈ رہا ہوں, کہاں ہے لا ادری, مجھے نہیں معلوم کہ وہ آسمان میں ہے, وہ زمین میں ہے, وہ صحرا میں ہے, وہ دریا میں ہے, وہ کہاں ہے, میں اس کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں, گھوم رہا ہوں, بھلے جگہ کہہ رہے ہیں کم پڑ رہی ہے پیچھے تھوڑے تھوڑے, آگے جگہ ہے مومنین کی, بعد میں آنے والوں کے لیے تھوڑی جگہ بنا, رزق ہے جسے خدا نے رکھ دیا ہے, زمینوں میں، آسمانوں میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں، زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، مختلف جگہوں پر خدا نے رزق کی معدنیات بنا دی ہیں، رزق کی کانے بنا دی ہیں، رزق کے ذخیرے بنا دیے ہیں، رزق کے خزانے بنا دیے ہیں، اور انسان کو اس کی طلب میں، اس کی جستجو میں لگا دیا ہے، اور انسان اظہار ہی کرتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہاں ہے، میں اس کے پیچھے گھوم رہا ہوں، پھر رہا ہوں. ایک رزق وہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس رزق کو انسانوں کی طلب میں لگا دیا ہے کہ تجھے کسی نے طلب نہیں کرنا، بلکہ تو نے انسان کو طلب کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے. رزق انسان کی تلاش میں نکلا ہے، نہ کہ انسان رزق کی تلاش میں نکلا ہے. خب یہ اصل میں رزق کی دو قسمیں نہیں ہیں، اصل میں انسان کی دو قسمیں ہیں. ایک انسان وہ ہیں جو رزق کی تلاش میں ہیں، اور ایک انسان وہ لوگ ہیں، وہ طبقہ ہے جن کی تلاش میں رزق آتا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، رزق ان کی جستجو میں لگا ہوا ہے. نہ کہ رزق دو طرح کا ہے، اگرچہ روایات میں کہا گیا ہے کہ رزق دو طرح کے ہیں، لیکن رزق دو اس وجہ سے ہیں، وجہ اس کی، علت اس کی یہ ہے کہ انسان دو طرح کے ہیں. ایک وہ انسان ہیں جن کا ہم و غم یہی کھانا پینا ہے، اس کے علاوہ انہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے. انہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے، آپ کھانا پینا اگر ہے تو آپ رزق کی تلاش میں نکلو، ہم نے کھانے کا انتظام کر دیا ہے تمہارے لیے، ڈھونڈو کہاں ہے. اور ایک وہ انسان ہیں جن کا ہم و غم اپنا مقصد حیات و مقصد خلقت ہے، کہ ہم جس چیز کے لیے پیدا ہوئے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہمیں رزق کی ضرورت ہے، حیات کی ضرورت ہے، زندگی کی ضرورت ہے، وہ زندگی کے لیے ہمیں رزق کی ضرورت ہے، ان تک رزق پہنچتا ہے، ان تک رزق تلاش، رزق ان کی جستجو میں آتا ہے. اس لیے کہ انہیں کہیں جانا ہے، انہیں کہیں اور جانا ہے. یا کھول کے بیان کروں کہ جو رزق کو اپنا مقصد حیات سمجھتے ہیں، اللہ انہیں رزق کے پیچھے لگا دیتا ہے، اور جو رازق کو اپنا مقصد حیات سمجھتے ہیں، خدا رزق کو ان کے پیچھے لگا دیتا ہے، رزق ان کی تلاش میں جاتا ہے. انہ یستوفی رزقہ، انسان رزق اکٹھا کرتا ہے، رزق کماتا ہے. فان کان حلالا، امام فرما رہے روزانہ مسکین ابن آدم، مسکین بیچارے پر تین مصیبتیں روزانہ نازل ہوتی ہیں. پہلی یہ کہ روزانہ اس کی عمر سے ایک دن کم ہو جاتا ہے. دوسری مصیبت یہ ہے کہ یہ رزق کماتا ہے. یہ مصیبت ہے نہ؟ یہ نہیں مصیبت، رزق کمانا تو مصیبت نہیں. مصیبت یہ ہے، فَإِن كَانَ حَلَالًا، اگر یہ حلال کمایا اس نے، ہو سوا علیہ، اس کا حساب لیا جائے گا. اگر حلال ہے، کیونکہ رزق تو ہر صورت میں انسان نے حاصل کرنا ہے، دو شکلیں ہوں گی اس کی، دو صورتیں ہوں گی، یا حلال ہے یا حرام، نعوذ باللہ. اگر حلال ہے اس کا حساب ہوگا. وَإِن كَانَ حَرَامًا عُوقِبَ عَلَيْهِ، اگر حرام ہے اس کا عقاب و عذاب ہوگا، رزق حرام پر عذاب ہوگا، رزق حلال کا حساب ہوگا. ہو بس یہ جو رزق آ رہا ہے، کثرت سے آ رہا ہے، قلت سے آ رہا ہے، تھوڑا آ رہا ہے، زیادہ آ رہا ہے، جیسے جس تک آ رہا ہے، یہ لقمہ جو میرے منہ میں جا رہا ہے، یہ مال جو میرے گھر میں ہے، جو کچھ میرے پاس ہے، یہ اگر حلال کا ہے اس کا حساب ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ حساب دینا سخت ہوتا ہے. سب سے آپ کو تجربہ ہے، کاروباری حضرات ہیں، آپ کے یہاں کاروباری دکان پر، فیکٹری میں جو ملازمین ہوتے ہیں، ان کے لیے سب سے سخت کام آپ کو حساب دینا ہے. جو آپ شام کو بیٹھتے ہیں، اپنے سیل مین سے کہتے ہیں، لے او بھائی ادھر ذرا روزانہ کا وہ روزنامچہ ادھر میں دیکھوں آپ نے کیا کیا ہے. اپنے پرچیزر کو کہتے ہو ذرا حساب دو، اپنے مثلا سیلر کو کہتے ہو ذرا حساب دو، مینیجر کو کہتے ہو حساب دو. اس کے لیے سب سے زیادہ سخت چیز حساب دینا ہی ہوتا ہے. और यहाँ पर हो जाता है हिसाब में किसी को झांसा दिया जा सकता है, जुल दी जा सकती है किसी को, उसकी निगाहों से उसके जहन से फिक्र से बचा के हिसाब में ऊंच नीच की जा सकती है, लेकिन जहां हिसाब इतना दकीक हो कि जिसमें नामुमकिन हो हिसाब में ऊंच नीच करना, वहां और ज्यादा सख्त है कि ये रिस्क आया कहां से और ये रिस्क गया कहां। हिसाब का ये मतलब होता है आया कहां से और गया कहां है, भाई हिसाब दो, हलाल कहां गया तुम्हारा, ये हलाल कैसे आया तेरे पास और गया कहां, हिसाब दो इसका, क्या किया इससे। अब ये लोग हलाल है मैं तो आजाद हूं जो मर्जी है करूं, इससे नहीं हिसाब लिया जाएगा इस हलाल का, और अगर हराम है हिसाब नहीं लिया जाएगा, हराम खोर उनके लिए खुशखबरी है उनके माल का हिसाब नहीं लिया जाएगा। क्यों? हिसाब लिए बगैर पकड़ के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। वो एक मुनकिर दहरिया मर गया तो जब जिंदा था तो कहता था नऊज़ुबिल्लाह कोई खालिक नहीं है, कोई कायनात का बनाने वाला नहीं है, कोई कयामत और आखरत और जन्नत और जहन्नम कुछ भी नहीं है, ये मर गया, ये दहरिया मुनकिर दीन। मरने के बाद अपने किसी रिश्तेदार को ख्वाब में आया, उसने पूछा भाई आप बताओ, अब तो तुम मर गए हो, बताओ वो जो इनकार करते थे जिन चीजों का, मरने के बाद आप बताओ कि क्या जहन्नम है या नहीं है, हिसाब व किताब है या नहीं है। उसने कहा हिसाब व किताब तो नहीं है, ये तो मैं आपको वहां भी कहता था नहीं है, यहां भी कह रहा हूं कि नहीं है, लेकिन जहन्नम है, जन्नत भी है और जहन्नम है, हिसाब व किताब नहीं है। कहा कैसे नहीं है? कहा इसलिए कि जूं ही मरे हमें बगैर हिसाब के सीधा जहन्नम में डाल दिया गया। मुजरिम था, मुनकिर था, दहरिया था, हिसाब तो मोमिन का होना है। ये जिनको नाके से गुजरने के लिए टिकट दिए गएंगे कि आपका हिसाब नहीं होगा, चूंकि वहां अपना बंदा खड़ा हुआ होगा, अपने मौला वहां खड़े होंगे, शियों ने मौला की ड्यूटी यही लगाई हुई है कि हिसाब के काउंटर पर आपने हमें चेक नहीं होने देना, इस कस्टम से हमें गुजार देना है आप, और ये गलतफहमी है। जिसके जहन में, जिसने जहन में डाली ये बात, गलत बात डाली है, और जिसके जहन में चली गई है वो निकाल दे ये बात। इसलिए कि जिनको हम समझ रहे हैं कि वो हिसाब के काउंटर से हमें बगैर हिसाब के निकलवा देंगे, इत्तफाकन वही हिसाब के इंस्पेक्टर लगाए गए हैं, उन्हीं को मुकर्रर किया गया है कि हिसाब आपने चेक करना है, वो बड़ा दकीक रखना है हिसाब, कि एक अमल एक पाई ऊपर नीचे होने नहीं देना, हिसाब दकीक होगा आपका, और वो अगर हलाल है, हराम है हिसाब नहीं होगा, क्योंकि हराम के ऊपर इकाब है ना हिसाब, हिसाब और इकाब, इस रिवायत में दो चीजें दो बयान की गई हैं, कुछ का हिसाब होगा कुछ को अजाब होगा, अजाब हराम कमाने वालों को होगा, हराम खोरों को होगा। हराम अजीज मन जहन में रखिए, हराम हर वो माल है जिसका इंसान इस्तेहकाक न रखता हो, जिस माल का हकदार नहीं हूं मैं वो हराम माल है, जिसके लिए मैंने मेहनत नहीं की, जिसके लिए मैंने तजारत नहीं की, जिसके लिए मैंने कोशिश नहीं की, जिसके लिए मैंने सरमाया नहीं लगाया, जिसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया और वैसे मुझे आ गया, आज की सफाई से, जहन की फुर्ती से, किसी और चीज से या गाहक की सादगी से मेरी जेब में अगर आ गया वो माल, वो एक रुपया, मतलब मैंने माल बेचा उसने बाकी तो ठीक कीमत दी लेकिन एक रुपया फालतू आ गया उसका मेरी तरफ, ये एक रुपया हराम है। क्यों? बाकी के बदले तो मैंने उसको कुछ दिया है, इस एक रुपए के बदले मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया, ये फालतू में उसकी जेब से निकलकर, गलती से उसकी जेब से निकलकर मेरे पास आ गया, ये हराम है। लॉटरियों के पैसे हराम है, कई कमेटियां ऐसी हैं डालते हैं जुए की तरह, जुआ है, कमेटी नहीं है, जुआ है ये माली काम जो रोजमर्रा मुश्किलात जिंदगी हल करने के लिए रिस्क की खातिर करते हैं, बस खास माहिरीन बताते भी हैं, कई कमेटियां कई चूंकि रोजमर्रा पूछते हैं आकर मोमिनीन इस किस्म के सवाल, अब मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, अभी बाद में फिर आप एक एक करके सवाल ना पूछना शुरू कर दें, मैं जनरल बात अभी कर रहा हूं,
اگر کسی کے ذہن میں کسی شکل یا کمیٹی کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے تو وہ پھر آگے پوچھ سکتا ہے الگ سے، آگے حوزے میں آ جائے یا کہیں اور ملاقات ہوگی تو بیان کر دیں گے. کئی طرح کے ہماری درآمد کے ذریعے حرام ہیں، جائز نہیں ہے، چونکہ اس پیسے سے ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے. سود پہ پیسہ دینا لینا حرام ہے. سود کا پیسہ آپ تجارت کر سکتے ہیں، آپ مضاربہ کر سکتے ہیں، آپ شراکت کر سکتے ہیں کاروبار میں، لیکن پیسے کے بدلے پیسہ نہیں لے سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کسی کو یہ لاکھ روپیہ لے لو اور سال بعد مجھے سوا لاکھ کر کے دے دینا. آپ کاروبار ہے، قرض ہے، اگر یہ قرض دیا ہے پھر اس پر نہیں لے سکتے کچھ بھی. کاروبار شراکت، اسے کو میں شریک ہوں تیرے کاروبار کا، لاکھ روپے میرا بھی اپنے کاروبار میں ڈال لو، جو منافع ہوگا اس میں سے اتنا جتنا میرا پیسہ اتنا پیسہ مجھے بھی دے دو، یہ ٹھیک ہے. لیکن سود دیں حرام ہے. بہت ساری چیزیں مال حرام ہیں. کسی کو اس کے حق سے محروم کر کے وہ اپنے مال میں شامل کر لینا یہ جائز نہیں ہے. یہ طویل بحث ہے، اب یہ حقوق والی میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، حدیث کو تکمیل کر لیتے ہیں. دوسری مصیبت یہ ہے کہ اس کو اللہ نے رزق دیا ہے، حلال ہے تو حساب ہوگا، حرام ہے تو عذاب ہوگا. والثالثہ، اور تیسرا مطلب، والثالثہ تو اعظم من ذلک، اور تیسری مصیبت سب ان دونوں سے بڑی ہے جو پہلی دو مصیبتیں ہیں. ایک پہلی مصیبت ذہن میں ہے نا، حدیث کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. پہلی مصیبت امام علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ بنی آدم کی عمر سے روزانہ ایک دن کم ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ اس کو رزق ملتا ہے، حلال ہوا تو حساب ہوگا، حرام ہوا تو عذاب ہوگا. اور تیسرا امر جو اس کو روزانہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے، اور وہ ان دونوں سے عظیم تر ہے، قیل وما ہیا، راوی نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا کہ مولا وہ کیا ہے تیسری چیز جو ان دو سے بڑی ہے. فرمایا ما من یوم یمسی الا وقد دنا من الآخرة مرحلة لا یدری علی الجنة ام علی النار. تیسری مصیبت جو بہت بڑی ہے وہ یہ کہ ہر دن انسان کو ایک قدم آگے بڑھا رہا ہے. جس طرح ہر دن گزرنے سے ایک عمر کا ایک دن کم ہو رہا ہے، یہ جو کم ہوا ہے اس نے مجھے یہاں سے اٹھا کے تھوڑا سا آگے کر دیا. جیسے ابھی اعلان ہوا کہ آپ آگے آ جائیں گے، پیچھے مومنین کے لیے جگہ بن جائے، آپ تھوڑے سے آگے آگے. ہم روزانہ جب 24 گھنٹے گزرتے ہیں دن رات، جہاں پر آپ ہوتے ہیں اس سے تھوڑا سا آگے چلے گئے، وہاں پر نہیں ہیں. کل جہاں تھے، کل ہفتے کا دن تھا، آج اتوار ہے، سب کے سب، ہم سب ہفتے کو جہاں تھے اتوار کو وہاں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ چونکہ امام فرما رہے ہیں کہ ہر دن انسان کو اٹھا کر ایک مرحلہ آگے کر دیتا ہے، یا اسے جنت کے نزدیک کر دیتا ہے یا جہنم کے نزدیک کر دیتا ہے. ہر دن انسان کا اٹھا کر آگے کر دیتا ہے. تو بابا ہم خود سوچیں، جمعہ گزرا، جمعے نے ہمیں آگے کر دیا، جہاں تھا میں جمعرات کے دن، جمعے نے ایک قدم آگے کر دیا، وہ کہاں گیا؟ جنت کی طرف آگے گیا یا جہنم کی طرف آگے بڑھایا؟ ہفتے کا دن وہاں جہاں جمعے کو تھا، ہفتے کے دن نے اس سے آگے اٹھا کے آگے کر دیا، یا جنت کے نزدیک کر دیا یا جہنم کے نزدیک کر دیا. اور آج اتوار کا دن ہے، آج ختم ہو جائے گا یہ دن، اور آج کا دن بھی ایسے ہی ہے، سب کو اٹھا کر یہ دن آگے کر دے گا، جہاں ہے وہاں سے ایک قدم آگے کر دے گا، یا جنت کے نزدیک کرے گا یا جہنم کے نزدیک کرے گا. عزیزان توجہ فرمائیں، یہ آئمہ کی تعلیمات ہیں، امام کی تعلیمات ہیں، کسی خطیب، کسی پیشاور ذاکر کی باتیں نہیں ہیں کہ جو خود ساختہ معیار بنا کر ہمیں دے زندگیوں کے لیے. توجہ فرمائیں، مکتب امامت بڑا خوبصورت، حسین، موزون مکتب ہے، مذہب ہے. پوری دنیا کے اندر اگر ہم تھوڑا سا رسومات سے فرصت نکال کے تعلیمات و آئمہ کی باتوں کو سنیں، وقت نکالیں، کہ رسومات نے ہمیں تسکین دی ہوئی ہے. میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ رسومات پسندیدہ شعبہ ہے سب کا، عورتوں کا بھی اور مردوں کا بھی. کیوں اتنی پسند ہے رسومات؟ شروع سے، میں یہ اپنی حالت بیان کر رہا ہوں، شروع سے بلوغ سے پہلے ایک سوال ذہن میں تھا کہ یہ چیزیں کیوں پسند ہیں لوگوں کو. مثلا شادی بیاہ میں بھی رسومات کے بڑے عاشق ہیں، موت مارگ میں بھی رسومات کے بہت عاشق ہیں، عید میں رسومات کے بڑی چہیتے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے شوقیہ طور پر ہر چیز قربان کر دیتے ہیں رسم بجا لانے پر. کیوں؟ انسان کو کیا ملتا ہے رسم سے؟ انہیں خود پتہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی رسومات میں کوئی اخروی اجر موجود نہیں ہے. مثلا آپ عید کو سیویاں کھا لیتے ہیں، اس میں کوئی اجر آخرت موجود نہیں، یا اور رسمیں جو بجا لاتے ہیں ہم، ان کا کوئی اجر اخروی نہیں ہے، کوئی فائدہ دنیاوی نہیں ہے، پھر کیوں کرتے ہیں ہم؟ یہ میں اشارہ کرتا ہوں، اگرچہ تفصیلی بات کی ہے میں نے پہلے کسی جگہ، ظاہر ہے آپ تک نہیں پہنچی وہ. رسومات عامیانہ ذہن کو تسکین دیتا ہے، لذت، جس طرح موسیقی انسان کو لذت دیتی ہے، سکون دیتا ہے. بالآخر کسی نہ کسی طریقے سے ہم اپنی یہ حس پوری کر لیتے ہیں. اگر گانا، پہلے تو دلائل ہوتے ہیں گانا سننے کے بھی، گانا نہ ملا تو چلو قوالی سن لی، قوالی نہ ملی تو نعت سن لی، نعت نہیں ملی تو کوئی قصیدہ سن لیا، کوئی ایسا سریلا نوحہ سن لیا، جو سر کی حس تھی وہ ہم نے پوری کر لی. جس طرح یہ شکر کھانے والے کسی نہ کسی طریقے سے پوری کر لیتے ہیں اپنی عادت شکر کہیں نہ کہیں سے، یا گڑ کھا لیتے ہیں، گڑ نہ ملے تو حلوہ کھا لیتے ہیں، حلوہ نہ ملے تو زردہ کھا لیتے ہیں، زردہ نہ ملے تو کوئی اور، بالآخر کسی نہ کسی طریقے سے اپنی عادت پوری کر لیتے ہیں. یہ انسان کے اندر تسکین کی ایک حس ہے، تشنا ہو جاتی ہے، حس سے تسکین تشنا ہو جاتی ہے، پیاسی ہو جاتی ہے. جب پیاسی ہوتی ہے اس کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جس سے اس کی پیاس بجھے. عامیانہ حس ہے رسم، ہماری عامیانہ حس کو سکون پہنچاتی ہے، لہذا رسم انجام دے کر انسان بالکل پرسکون ہوتا ہے. جب تک رسم نہیں انجام پائی ٹینشن میں ہوتا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں اپنے گھر میں یا اپنے ارد گرد، یا خود جب تک رسم انجام نہیں پائی وہ اضطراب ہے، کیفیت صحیح نہیں ہے، اعصاب درہم برہم ہے. جو ہی رسم آپ انجام دیتے ہیں بہت سکون ملتا ہے، بالکل ٹھنڈے ہو کے کہ میں نے بہت گہرا کام کر دیا. یہ رسم کا ایک اثر ہے انسان کی نفسیات کے اوپر. کہ رسومات، یہ جس طرح ہوتا ہے کہ انسان مثلا سگریٹ پیتا ہے، نسوار کھاتا ہے، پان کھاتا ہے، نہیں ملا اس کو، تشنگی آ جاتی ہے، اس اعصاب کے اندر پیاس آ گئی ہے. جب تک وہ یہ پوری نہیں کرتا عادت، اضطراب میں مبتلا رہتا ہے. جو یہ عادت پوری کرتا ہے فوراً نارمل ہو جاتا ہے. رسومات یہ اثر کرتی ہیں، اور رسومات میں گرفتار انسان جو عادت قائم پر لے پرسکون ہو جاتا ہے، پرسکون ہو کے پھر جستجو میں نہیں جاتا، تعلیم کی طرف نہیں جاتا. مثلا اگر خطیب کی بات سے تسکین مل گئی، امام کی بات سننے کو کہتے ہیں اب کیا سنوں گے، مولا علی نے کیا کہنا ہے، ابھی تو انہوں نے تو بتا دیا ہے کہ مولا علی ناکے پہ کھڑے ہوں گے، میں ادھر حرام کھاؤں حلال کھاؤں جو بھی ہوں، کیونکہ ہوں تو مولا علی کا، جب مولا علی کا ہوں تو ان کا کام ہی یہی ہے کہ ناکے سے گزارنا، پھر میں جو مرضی ہے کروں. خوب ظاہر ہے یہ سند لے کر جب ہم وہاں جائیں گے تو جنہوں نے ہمیں یہ راستہ دکھایا وہ پہلے سے پھنسے ہوں گے، اپنا حساب کتاب دے رہے ہوں گے. یا امام کی تعلیمات کے لیے عزیزان وقت نکالیں، فرصت نکالیں، فراغت پیدا کریں. مکتب امامت معیاروں کا مکتب ہے. ائمہ خدا نے معیار بتائے ہیں دین کے، زندگی کے معیار بتائے ہیں. ان معیاروں کے مطابق ہم زندگی بسر کریں. ان معیاروں میں سے ایک عمل جو روزانہ اگر حاصل ہو جائے ہمیں، وہ عبرت لینا ہے. عبرت لے اگر انسان، مصائب بھی انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں، سختیاں اور مشکلات. یہ اس حدیث کا پیغام ہے. امام شاہروم فرماتے ہیں کہ مسکین ابن آدم، مسکین ہے ابن آدم. مسکین مسکنت سے قرآن کریم کا یہ لفظ ہے. مسکین اور فقیر میں فرق ہے. فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، زندگی گزارنے کے وسائل اس کے پاس نہ ہو، اور محتاج ہو دوسروں کی مدد کا، کام کاج نہ کر سکتا ہو. یہ سال کا خرچہ نہ ہو, شرعی اصطلاح شرعی حدود یہ ہے فقیر کی کہ سال کا خرچہ اس کے پاس پورا نہ ہو. فرض کریں سال کا خرچہ اگر اس کا 50,000 ہے تو اس کے پاس پورے 50,000 نہ ہو اور ان کے درآمد کی کوئی امید و توقع اور کوئی ذریعہ اور اطمینان بھی نہ ہو, نہ تنخواہ ہے نہ کاروبار ہے نہ کہیں سے آنا ہے, بیٹھا ہوا ہے لوگوں کی مدد کے. مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جو زمین بوس ہو گیا ہو, جو کچھ کرنے کے قابل نہ رہا ہو. فقیر کچھ کر سکتا ہے, ابھی اس سال فقیر ہے, اس سال اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور امید بھی نہیں ہے, لیکن اگلے سال ممکن ہے یہ کچھ کر لے, دوسرے اس کو سہارا دیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ گدا اور ہوتا ہے, فقیر اور ہوتا ہے. گدا کو کہتے ہیں عربی زبان میں متقدی, فقیر نہیں کہتے گدا کو. یہ جو چوکوں پہ مانگ رہے ہوتے ہیں, دروازے کھٹکھٹاتے ہیں اور فنکشنز میں آ جاتے ہیں آ کے, یہ بہت امیر ہوتے ہیں, آپ سے زیادہ امیر ہوتے ہیں, یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. اگر ان کے مال و منال کا حساب کتاب لگائیں, بہت مرڈر ٹاؤن میں ان کے پلاٹ ہوں گے کہ گدا ہوں گے. ایک مومن نے بتایا کہ انہوں نے ایک لاہور کے اچھے علاقے میں پلاٹ خریدا گھر کے لیے, جب وہ ڈیلر کے پاس سائن کے لیے گئے وہاں رجسٹری میں, تو جو شخص سائن کرنے آیا وہ گدا تھا. وہ گدا نے آ کر اس کروڑوں روپے کی مالیت کے پلاٹ کے سائن کیے کہ یہ میری ملکیت ہے, یہ میرا ہے یہ پلاٹ. یہ گدا تھا, یہ انسان. گداؤں کو نہ, فقراء کا مال گداؤں کو نہ دعا, ناجائز ہے, اسراف ہے گدا کو دینا. چرسی, بنگی, نشئی, ہیروئنجی اور یہ جو کمپنیاں ہیں گداگری کی, ان کو نہ دو فقراء کا مال. فقراء کا مال فقراء کو دو. فقراء جو محتاج ہیں, سال کا ان کے خرچہ نہیں ان کے پاس, لیکن یوں بھی نہیں کہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں, انہیں موقع ملے, میدان ملے, تعاون ہو, کچھ کر بھی سکتے ہیں فقراء. بہت سارے فقراء کام کاج کر سکتے ہیں, بہت سارے فقراء ملازمت کر سکتے ہیں, بہت سارے فقراء محنت کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت سر دست ان کے پاس نہیں ہے. مسکین وہ شخص ہے کہ جو گر گیا ہے, زمین بوس ہو گیا ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. مسکنت زمین بوس ہونے کو کہتے ہیں. جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا, ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, کہ تم قوم بحیثیت قوم ذلیل و خوار و رسوا و پائمال اور زمین بوس رہو گے, تم کبھی بھی نہیں اٹھ سکتے. بنی اسرائیل کی عادتیں ایسی تھیں کہ خدا نے فرمایا تم قیامت تک زمین بوس ہی رہو گے, نہیں اٹھ پاؤ گے تم. یہ وعدہ ہے اللہ کا. اب موجودہ دنیا آپ دیکھ لیں, اور ایک طرف سے قرآن کی بات, پھر ان دونوں میں آپس میں دیکھیں کیسے سمجھوتا ہوگا. چونکہ ابھی تو بنی اسرائیل کا غلبہ ہے دنیا کے اوپر. قرآن کہہ رہا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جو چاروں اعضاء سے معذور ہو گیا ہو, زمین بوس, زمین گیر. جس طرح کہتے ہیں نا, یہ فلاں مریض ہے, وہ تو بستر نشین ہو گیا ہے, اب بستر سے نہیں اٹھ سکتا, نہ چلنے کے قابل ہے نہ بیٹھنے کے قابل ہے, بس وہ لیٹا رہے. اس کو کہتے ہیں مسکین, عاجز, ناتوان اور کچھ نہ کرنے والا, جو کر ہی نہ سکتا ہو. یہ لفظ جو ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا بیچارہ قریب ہے. مسکین کا ترجمہ بھی بیچارہ, یعنی جس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا ہو, کوئی اب راستہ نہ بچا ہو اس کے پاس, اس کو مسکین کہا جاتا ہے. یہ جملہ بسا اوقات مختلف موقعوں پر استعمال کیا جاتا ہے. کبھی استعمال کیا جاتا ہے انسان کی حالت پر افسوس کے لیے, جب کسی کو کہا جاتا ہے نا بیچارہ, افسوس کا اظہار کرنے کے لیے. واقعاً بیچارہ نہیں ہے, چارہ ہے اس کے پاس, لیکن موجودہ حالت اس کی بتاتی ہے افسوسناک حالت بن گئی ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا مسکین ابن آدم. اب یہاں ایک اور حدیث کی طرف اشارہ کر دوں, شاید آپ نے سنی ہوگی یا کہیں پڑھنے کو ملے. انشاءاللہ کتابوں پڑھنا شروع کریں گے آئمہ کے فرامین, تو پھر آپ کو سرکار خطیبوں کی باتوں کے بجائے خود آئمہ کے اقوال سے پڑھے گا, وہاں آپ کو اصلی اور کھرا دین ملے گا وہاں پر. ابھی تو ہم لیتے ہیں پروڈکٹ لیتے ہیں فیکٹریوں کے, لیکن اصلی دین جو ہے وہاں سے اگر حاصل کریں تو بہت کچھ سننے کو ملے گا. ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری من پسند بات کوئی ہمیں بتائے, جیسا میں چاہتا ہوں, جیسے میری زندگی ہے, ویسی کوئی مجھے دین کی سند دے دے. ہماری یہ شوق ہے, عوام کا یہ شوق ہوتا ہے کہ جیسے عدالتوں میں مدعی جاتے ہیں, مجرمین جاتے ہیں, ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے مطابق فیصلہ ہو, جج بھی میرے مطابق بات کرے, وکیل بھی میرے مطابق بات کرے. جو بھی عدالت میں جاتا ہے, کبھی بھی کوئی عدالت میں جا کر جج کو یہ نہیں کہتا کہ قاضی صاحب آپ فیصلہ کرو حق کی بنیاد پر, میرے خلاف ہو یا میرے حق میں ہو, کبھی بھی نہیں, کوئی بھی نہیں کہتا. بلکہ وکیل اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو بھی ہو, حق اس کا ہو یا میرا ہو, یہاں فیصلے میں مجھے ملنا چاہیے. وکیل صاحب اتنے پیسے دیتا ہوں تجھے, میرے وکیل ہو تم, یہ حق ہو نہ حق, ہر صورت میں میرے لیے اس کو آپ جج سے قبول کرواؤ, اور نہیں ہو سکتا تو جج خرید لو, آپ جج کے ساتھ بھی طے کر لو کہ میرے حق میں فیصلہ کریں. یہی کام ہم دین میں شروع کر دیتے ہیں کہ ممبر سے میرے حق میں بات ہونی چاہیے, میرے شوق و ذوق و رویے کی بات ہونی چاہیے, میرے ذہن کے مطابق بات ہونی چاہیے. اور عزیز احمد, اگر آپ وکیل خریدیں گے, جج خریدیں گے, وہ خطیب خریدیں گے, نہ فیصلے سے ہی ہوں گے, نہ دین سے ہی بیان ہوگا, نہ عدالتوں میں عدالت ہوگی, ظلم ہوگا, نا انصافی ہوگی. آپ جج کو پیسے دو کہ اے جج فیصلہ کرو اگرچہ میرے خلاف ہی کیوں نہ ہو, وکیل کو پیسہ دو کہ اے وکیل یہ لو پیسہ اور حق فیصلہ کرو, جس کا حق ہے اس کو مل جائے, میرا ہے مجھے مل جائے, میرے رقیب کا ہے طرف کا ہے اس کو مل جائے. یہ عدالت ہے, یہ انصاف ہے عزیزان من. اور اسی طرح ہم جب دین سنیں, دین بیان کرنے والے کو کوئی فرمائش نہ کریں کہ یہ پڑھو, آپ اسے کہو جو حق ہے, جو دین ہے, وہ میرے رویے کے مطابق ہے یا نہیں, میرے ذوق کے مطابق ہے یا نہیں, میرے شوق کے مطابق ہے یا نہیں, مجھے صحیح راستہ بتاؤ. جیسے مریض طبیب کے پاس جاتا ہے, شوقیہ دوا نہیں مانگتا, بلکہ اسے کہتا ہے جو مجھے ٹھیک کر دے وہ دوا مجھے دے دو آپ. اور اسی وقت اسی طرح سے ٹھیک ہوتا ہے, ورنہ اگر طبیب بھی وکیلوں اور خطیبوں کی طرح ہو جائیں, ڈاکٹر بھی شوقیہ دوائیں دینا شروع کر دیں, تو آپ دیکھیں کیا حال ہو جائے گا مریضوں کا. مریض ٹھیک اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر پیسے لے کے دوائی طب کے مطابق دیتا ہے, مریض کے مطابق نہیں دیتا. لیکن ہماری سماجی حالت, ہماری عدالتیں اور ہمارا مذہبی ماحول کیوں ٹھیک نہیں ہوتا؟ اس لیے ٹھیک نہیں ہوتا کہ یہاں پر ہم طبیب کی طرح عمل نہیں کرتے, بلکہ یہاں وکیل اور خطیب اور دوسرے ہائر کرتے ہیں رینٹ پر, اور انہیں کہتے ہیں کہ ہمارے مطابق ساری بات کرو. ظاہر ہے جب ہمارے مطابق بات ہوگی پھر وہ حق سے بہت دور ہو جاتی ہے. ہمیں رجوع کرنا آئمہ اطہار کی طرف. ایک معیار امام چہارم فرماتے ہیں, اے مسکین, اے بیچارہ, اے وہ شخص جو افسوسناک حالت میں پہنچ گیا. یہ افسوس کے نام پر کہہ رہے ہیں امام علیہ السلام. مسکین ابن آدم, یہ جس کی حالت افسوسناک حد تک گر چکی ہے, اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ روزانہ تین مصیبتیں اسے پیش آتی ہیں, ایک سے بھی عبرت نہیں لیتا. ایک مصیبت یہ کہ ہر روز اس کی عمر سے ایک دن کم ہو رہا اور اس کو پرواہ نہیں ہے. دوسری مصیبت یہ کہ ہر روز اس کے کھاتے میں رزق بڑھ رہا ہے اور متوجہ نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. اگر حلال ہے تو حساب دینا ہے, اور حرام ہے تو عذاب ہے. اور تیسری اور بڑی مصیبت کہ جو دن گزرتا ہے مجھے اپنی جگہ سے اٹھا کے تھوڑا سا آگے بڑھا دیتا ہے, یا جنت کے قریب کر دیتا ہے یا جہنم کے قریب کر دیتا ہے, اور متوجہ نہیں ہے. دن گزر جاتا ہے اور اس دن صرف اپنے نفع و منافع کی فکر میں ہوتا ہے, اور یہ تین مصیبتیں نہیں, ان سے کیا کرے تاکہ اس کو فائدہ ہو؟ امام فرماتے ہیں عبرت لے, عبرت. اگر ان تین سے عبرت لے نجات پا جائے گا. عزیزان, ہم ایک سوگ کی مناسبت سے یہاں پر اکٹھے ہوئے. آپ نے پہلے ان مرحومہ کی رحلت ہوئی, شرکت کی, جنازے میں آئے, پھر ان کے قل میں آئے, پھر ان کے دیگر مراسم جو سوگوار خاندان نے منعقد کیے, آپ تشریف لائے. امیر المومنین فرماتے ہیں جب کسی مرحوم کی مجلس یا مرحوم کے جنازے میں و تشریح میں جاؤ تو پہلا کام توجہ و دھیان عبرت پہ رکھو. عبرت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ جو کچھ آپ کے سامنے ہے اس کو دیکھو اور اس سے عبور کرو, اس سے گزرو, رکو نہیں اس پر, اس سے گزر کر آگے بڑھو اور اپنی ذات تک آ جاؤ، اپنی طرف آ جاؤ کہ آج اس کا جنازہ ہے، کل کو میرا جنازہ اٹھنا ہے، آج اس کی ریلت ہوئی ہے، کل میں نے اس مرحلے سے گزرنا ہے. یہ جو جا رہا ہے آیا تیاری کر کے جا رہا ہے، آمادہ ہے اس اگلے عالم کے لیے، مرحلے کے لیے، یا بغیر تیاری کے جا رہا ہے؟ میرے پاس فرصت ہے. اگر ہم عبرت لیں ان مواقع سے، ہر انسان وہ بن سکتا ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک روایت عرض کرتا ہوں، تبرکن و تیمنن. امام علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کی یہ فرمان ہے، اور آئمہ کے اقوال کو فلان و فلان کی بات سے نہ کیا کرو کہ فلان تو یوں کہتے ہیں. جب امام اللہ کی بات، قرآن کی بات، دین کی بات آتی ہے، پھر نہ کہو فلاں پیر صاحب تو یوں کہتے ہیں، فلاں خطیب صاحب تو یوں کہتے ہیں، فلاں آغا صاحب تو یوں کہتے ہیں. یہ ادب کے خلاف ہے، ادب دینی کے خلاف ہے کہ اللہ کی بات کے مقابلے میں آ کر کہتے ہو. کچھ لوگ تھے، علماء تھے آئمہ کے زمانے میں، وہ یہ کہتے تھے کہ قال رسول اللہ وانا اقول، رسول اللہ یوں کہتے ہیں، میں یوں کہتا ہوں. امام علیہ السلام نے اس عالم کو کہا شرم کرو، حیا کرو، رسول کے مقابلے میں آ کے کہتے ہو کہ رسول یوں کہتے ہیں، میں یوں کہتا ہوں. قال رسول اللہ وانا اقول، رسول اللہ تو یوں کہتے ہیں لیکن فلاں آغا صاحب یوں کہتے ہیں. بے ادبی ہے، گستاخی ہے، توہین ہے اللہ کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کو لا کے کہنا کہ فلاں تو یوں کہتے ہیں. اب یہ امیر المومنین کا فرمان ہے، اس کے مقابلے میں کسی کا قول نہ لائیں فلاں تو یوں کہتے ہیں. علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حدیث غرر الحکم میں ہے، میں میزان الحکمہ سے پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. الاعتبار یثمر الاسما، اعتبار عبرت لینے کو کہتے ہیں. عبرت لینا کسی شے سے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں اعتبار، اعتبار یعنی اس نے عبرت لی. الاعتبار عبرت لینا ان جگہوں سے جہاں سے عبرت لینا چاہیے، اس کا ثمر، اس کا نتیجہ عصمت ہے. عبرت انسان کو معصوم بنا دیتی ہے، عبرت انسان کو گناہوں سے، غلطیوں سے بچا لیتی ہے، خطاؤں سے بچا لیتی ہے اگر عبرت لے انسان. اگر ان مواقع سے ہم نے عبرت لی ہوتی، معصوم ہوتے. یہ علی علیہ السلام کا فرمان ہے. دوام الاعتبار یؤدی الی الاستبصار، اگر چاہتے ہو بابصیرت بنو تو لا بسا ہوگا سوال کرتے ہیں ہم سے کہ بصیرت کیسے پیدا کریں، چونکہ ان کی خدمت میں عرض ہوتا رہتا ہے گاہے گاہے ہر ایک مومن کی خدمت میں کہ آگاہ بیدار ہو، آگاہ رہو، بابصیرت ہو. اگر بصیرت نہ ہوئی تو تمہیں سامری مشغول کر لیں گے، آزری مشغول کر لیں گے، مداری مشغول کر لیں گے، اگر عبرت نہ ہوئی تمہارے اندر، بصیرت نہ ہوئی تمہارے اندر. بصیرت کی کمی مداریوں کی عید ہوتی ہے. جہاں اب جن بابے دیکھیں، جن بابوں کا رزق نکلتا ہی اسے بے بصیرت لوگوں سے، بے شعور لوگوں سے. جتنے لوگ بے شعور ہوں گے اتنے تعویذ بابے، جن بابے اور مداری اور یہ شعبدہ باز، ان کا کاروبار زیادہ چمکتا ہے. لوگوں کی بے بصیرتی اور بے شعوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. با بصیرت رہو، نہ کوئی سیاسی مداری، نہ کوئی مذہبی مداری، نہ کوئی سماجی مداری اور نہ کوئی علاجی مداری آپ کو دھوکہ نہ دے. بصیرت پیدا کرو. پوچھتے ہیں بصیرت کیسے حاصل ہو، کہاں سے حاصل ہو. امیر المومنین فرماتے ہیں بصیرت عبرت لینے سے پیدا ہوتی ہے. اگر ہر چیز سے عبرت لینا شروع کر دو، اب آپ کے اندر بصیرت پیدا ہوگی، اور بصیرت تمہارے اندر وَيُسْمِرُ الْإِزْدِجَارِ، بصیرت تمہارے اندر پیدا ہوگی عبرت لینے سے، اور جن چیزوں سے تمہیں بچنا ہے وہاں سے بچ سکو گے. مَنْ كَثُرَ اعْتِبَارُهُ قَلَّ إِصْرَارُهُ، جو عبرت زیادہ لیتا ہے غلطیاں بہت کم کرتا ہے. تین فرمان امیر المومنین کے میں نے تبرکن پڑھ دیے تشریح کے بغیر، کہ الاعتبار یثمر الاسما. یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہوتی ہیں، عرض کیا ہے کہ ان کو موبائل میں نوٹ کر لیا کریں، لکھ لیا کریں، آپ حفظ کر لیں ان کو، آپ کی زبانوں میں، روزمرہ محاوروں میں، روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کیا کریں ان آئمہ کے اقوال کو، ریفرنس کے طور پر، حدیث کے طور پر، دلیل کے طور پر اپنے پاس رکھیں، اپنے لیے دلیل و حوالہ کے طور پر. چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، تین لفظ ہیں، الاعتبار یوف میرور اسما, عبرت لینا انسان کو معصوم بنا دیتا ہے. اگر چاہتے ہو معصوم بن جاؤ, مقام عصمت پہ پہنچو, وہ عصمت نا جو خداوند تعالیٰ نے معصومین کو عطا کی, وہ درجہ خاص ہے عصمت ہے. یہ امیر المومنین فرما رہے ہیں. میرا نہیں یہ کہنا کہ کل کو پھر شروع کر دو جی انہوں نے کہا ہے کہ لوگ معصوم, ہر آدمی معصوم بن سکتا. یہ امیر المومنین فرما, خود معصوم فرما رہے ہیں کہ عبرت اگر لو تم ہر اس چیز سے جس سے عبرت لی جاتی ہے, تمہیں عصمت مل جائے گی اپنے حد تک, اپنے مقام تک, اپنے درجے تک. اس کو عصمت قصبی کہتے ہیں, یعنی وہ عصمت جو انسان نے محنت کر کے خود اس نے حاصل کی ہے. معصومین کا عصمت کا درجہ وہ انہی کے ساتھ مخصوص ہے. انبیاء کرام ہیں, ائمہ اطہار ہیں, ان کا درجہ عصمت مخصوص ہے, وہ کبھی بھی اس باس میں زیر باس نہیں آتا, وہ مستثنا ہے, خارج ہے اس باس سے. یہ خلاصہ مطلب تھا اس حدیث نورانی کی روشنی میں کہ یہ واقعہ ہو موت کا, رحلت کا, کسی کی بیماری کا, اسے عبرت لیں, عبرت لیں اسے. ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ حسن زادہ عاملی دامت ذل العالی, خدا و تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے, بہت ہی شیرین سخن استاد ہیں, ایک نادر نمونہ, ناشناختہ ایران میں بھی اور یہاں پر بھی. شاید وہ آخری فرد ہیں اس قدیمی نسل کے جن کے اندر جامعیت ہوتی تھی, جن شخصیات کے اندر, جیسے علامہ ہلی, جیسے شیخ بہائی, اس طرح کے علماء میں سے تھے ہیں. یہ عزیز بزرگوار بہت اچھے خوبصورت طریقے سے موعظہ کرتے ہیں, دل نشین, دل تک بات پہنچانا اس استاد کا ہنر ہے. ذہن تک نہ, دل تک بات پہنچانا, روح میں بات بٹھانا, استادی اسی کو کہتے ہیں. اب حافظ کے بقول, کے مولانا کے بقول کہ نہ ہار کے سر نہ تراشت کلندری دانت, جسے نائی نہیں ملا, زلفیں بڑی ہوئی ہیں تو وہ کلندر نہیں ہوتا, جس نے لٹ رکھی ہوئی ہے وہ کلندر نہیں ہوتا. نہ ہار کے سر نہ تراشت کلندری دانت. کچھ اساتید ایسے ہیں, ان میں سے یہ ایک بہت ہی نایاب ہدیہ اللہ تعالیٰ کا, جو ابھی بیمار ہیں ان دنوں میں, خدا و تعالیٰ نے صحت و سلامتی عطا کی. دل میں بات پہنچانا ان کا ہنر تھا, استادی, واقع استاد تھے. جس کو حق کے استادی نام استاد جچتا ہے جس شخصیت کے ساتھ, ان میں سے ایک ہیں. ان کا یہ فرمانا تھا کہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گزر رہا تھا ایک پاگل ڈھیر پہ, گندگی کے ڈھیر پہ, گندگی ہٹا کے وہاں سے کچھ چیزیں جو اس کو پسند تھی وہ نکال کے کچھ کو منہ میں ڈالتا تھا کچھ. کہا میں نے اس کو دیکھا وہاں پر, تو فوراً میرا جی چاہا کہ میں یہیں پر سجدے میں گر جاؤں, روڈ پر, چوک پر. کہا پھر میں نے سوچا کہ اگر میں یہاں سجدے میں گر گیا تو لوگ اس کو دیوانہ نہیں سمجھیں گے, مجھے دیوانہ سمجھیں گے کہ یہ مولانا اتنا معزز محترم یہاں سڑک پر, نالی پر ہی سجدے کرنا شروع کرے. کیوں سجدے میں جانے کو جی چاہا؟ عبرت لی انہوں نے. عبرت کیا تھی؟ کہ یہ بھی میری طرح کا انسان ہے. ایک نعمت خدا نے عقل کی بنائی ہے, وہ اس سے ختم ہو گئی, چھین لی گئی, سلب ہو گئی کسی بھی وجہ سے, لیکن میرے پاس ابھی تک موجود ہے. اور ممکن تھا کہ میں بھی کوئی ایسی غلطی کرتا کہ یہ نعمت اللہ کی مجھ سے بھی چھن جاتی, تو حسن زادہ آج قرآن پڑھنے کے بجائے, نہج البلاغہ پڑھنے کے بجائے, آئمہ کے نورانی کلمات پڑھنے کے بجائے کسی ڈھیر میں گندگی تلاش کر رہا ہو. لیکن اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے, اور میں آج کس کی بارگاہ میں, کس کی خدمت میں ہوں؟ قرآن و سنت کی خدمت میں ہوں. اور یہ بیچارہ مسکین کہاں پر ہے؟ میں بھی ہو سکتا تھا ایسے, یہ میں بھی ہو سکتا تھا یہاں پر. یہ عبرت کے نمونے ہیں عزیزان, عبرت کے, ہر چیز عبرت ہے. روایات ہیں میرے پاس, روایات فراوان نہیں پڑتا, وقت ختم ہو گیا ہے. عبرت ہر چیز سے لے. آپ تاریخ, قرآن نے تاریخی واقعات ذکر کیے سابقہ امتوں کے, ان سے عبرت لیں. ایک بڑا میدان عبرت کا کربلا ہے. رہبر معظم کا فرمان تھا کہ خطبہ کربلا کی عبرتیں بیان کریں, کہ لوگوں کو پتہ چلے عبرتیں قرآن کربلا کی یہ ہیں کہ یہ لوگ کوفی جو آئے جنہوں نے آ کر آل رسول پر ظلم ڈھائے بے دردی کے ساتھ، یہ کیسے اس حد تک اتر آئے، کیسے اتنے جانور بن گئے، درندے بن گئے؟ اگر سمجھ میں آ جائے کہ انہوں نے کیا سفر کیا، کس چیز نے ان کے دلوں کو اتنا شقی بنا دیا، اور ان کی اولاد جو آج عراق پر قابض ہیں، سوریا پر قابض ہیں، یہ دہشت گرد، گلے کاٹنے والے، خنجر بے دست، داعش، یہ وہی نسل ہے، قاتلین کربلا کی اولاد ابھی تک چلے آ رہے ہیں. کیسے انسان اتنا درندہ اور وحشی بن جاتا ہے؟ کون سے امور ہیں، کون سی چیزیں ہیں جنہوں نے ان کو یہاں تک پہنچایا؟ میں نے پہلے اشارہ کیا ہوا اس موضوع کی طرف کہ شمر، یہ ملعون امیر المومنین، جنگ صفین تک امیر المومنین کے لشکر میں تھا، امیر المومنین کے فوج میں تھا، امیر المومنین کی فوج کا ایک اعلیٰ افسر تھا، اس کی کمانڈ میں ایک باقاعدہ دستہ تھا، اور جنگ صفین میں علی کے ساتھ مل کر معاویہ کے خلاف اس نے جنگ لڑی ہے. لیکن کربلا میں یہی معاویہ کے بیٹے کا سپاہی بن کر علی کے بیٹے کا گلا کاٹنے آیا. صفین سے کربلا تک شمر نے سفر کیسے کیا، کس چیز نے اس کو سفر کروایا؟ کہ لشکر کا سپاہی آ گیا اولاد رسول اللہ کو ذبح کرنے کے لیے، اور کیا، اور بے دردی سے کیا. کیوں اتنا پست ہوا، یہ وحشی بنا؟ روایات میں، تاریخ میں ہے رئی کی حکومت، یہ بھی رئی کی حکومت کا خواہاں تھا، عمر سعد رئی کی حکومت کا خواہاں تھا. اقتدار کی حوث انسان کو سب کچھ بنا دیتی ہے، مال و دولت کی حوث انسان کو سب کچھ بنا دیتی ہے، ہر کچھ بنا دیتی ہے. رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ اقتدار کی حوث انسان کو منافق بنا دیتی ہے، مال و دولت کی حوث انسان کو منافق و قاتل و وحشی بنا دیتی ہے. یہ طبقہ اٹھا کوفہ سے اور آ کر کربلا میں انہوں نے ظلم و ستم کیا، اور انتہا کی ظلم و ستم کیا. ایک بہت دردناک جملہ سید الشہداء علیہ السلام نے ایک جنگ کے موقع پر بیان فرمایا، جب بالکل امام تنہا آخری نبرد میں مصروف تھے، خستہ امام، پیاسے امام، اور کوئی ساتھی و انصار باقی نہیں بچا، امام نے خود جب جنگ شروع کی، عمر سعد حرب بدل بدل کے امام سے جنگ کروا رہا تھا، کبھی ایک دستہ امام کے سامنے بھیجتا، کبھی دوسرا بھیجتا، کبھی جنگی اس آرائش کو تبدیل کرتا، آگے والوں کو پیچھے کر دیتا، پیچھے والوں کو آگے کر دیتا، کبھی کہتا محاصرہ کرو، کبھی باہر کیف. یہ تاریخ کے عجائب میں سے ہے کہ اتنے پیاسے حسین، خستہ حسین، بھوک، اور اس کے اوپر اتنے مصائب، اتنی لاشیں صبح سے اٹھا کر، اور اب عصر کو جب اس حالت میں جنگ کر رہے ہیں امام، اور اتنا بڑا لشکر امام کا جنگ کا سامنا نہیں کر پا رہا. شمر نہیں اس وقت آگے بڑھتا ہے، جہاں بھی عمر سعد کمزور پڑ جاتا تھا شمر آگے بڑھتا تھا. شمر نے یہ دیکھا کہ اس طرح سے ناممکن ہے، اسے پتا تھا امام حسین علیہ السلام کی جنگ اور شجاعت و دلیری، اس لعین نے وہ حربہ استعمال کیا جو بڑا کارگر ثابت ہوا. آگے بڑھ کر صرف امام کو سنانے کے لیے امام کے بالکل قریب ہو کر بلند آواز سے آواز دیتا ہے عمر سعد کے لشکریوں کو کہ اے لشکر یزید، اے لشکر کوفہ و شام، حسین کو چھوڑو، خیام پر حملہ کرو، حرم رسول پر حملہ کرو. امام کے کان میں یہ جملہ پڑا، امام نے جنگ روک دی. عمر سعد نہیں رکوا سکا امام سے جنگ، لیکن شمر نے جنگ رکوا دی. یہ جملہ جب اس نے کہا کہ حسین کو چھوڑو، خیام کے اوپر حملہ کرو، اس وقت امام نے جنگ روک کے بلند آواز سے فرمایا، یا آل ابی سفیان، اے اولاد ابی سفیان، اے پیروکاران ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر تمہارا دین نہیں ہے تو دنیا میں تو کم از کم مرد بن کے دکھاؤ. یہ تو دین نہیں بلکہ عرب کا کلچر ہے کہ عورتوں پر حملہ نہیں کیا جاتا، یہ تو تمہارے کلچر کے اندر شامل ہے. اتنے پست ہو گئے ہو، اور تمہیں پتہ نہیں یہ حرم کس کا ہے جس کی بات کر رہے ہو، جن پر حملہ کرنے کے لیے اور خیام کو جلانے کے لیے یہ شمر نے ان تمہیں اکسا رہا ہے، یہ حرم نبی ہیں، یہ حرم رسول اللہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام نے استغاثہ کیا، حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یغیثنا وحل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کیا کوئی ہے حرم رسول کو بچانے والا؟ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، بحق اسماء الحسنى خود پروردگارا ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفا کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو برآوردہ فرما، پروردگارہ جو مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، امت اسلامیہ کو ظلم سے نجات عطا فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ظالمین و فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، پروردگارہ حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد، پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص عراق میں، سوریہ میں، لبنان میں، سعودی عرب میں، اور بالاخص پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد تمام دنیا میں، بالخصوص ممالک اسلامی میں و بالخص مملکت پاکستان میں، نظام حقہ امامت کے قیام کی توفیق عطا فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، بانیان مجلس، شرکاء مجلس کے، پروردگارہ وہ مرحومہ جن کے لیے سال ثواب کی مجلس ہے، پروردگارہ ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، خدا بندہ اس خاندان کے بانیان مجلس کے خاندان کے جملہ مومنین جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ان سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، اپنی مغفرت واسعہ و رحمت واسعہ کے صدقے انہیں دامن عفو مقام عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، صدر صاحب کی والدہ معظمہ کے لیے، ان کے خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے، شرکاء مجلس، حاضرین مجلس، بانیان مجلس، منتظمین مجلس کے لیے، وہ جملہ مومنین و بالخصوص شہداء و بالخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔